الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور ہمارے جو اسلاف اور اکابر کی تاریخ دیکھی جائے تو ان کی تاریخ صبر اور تحمل سے بھری ہوئی ہے. بردباری، برداشت کے ایسے ایسے واقعات جو زندگی کو پرسکون بنانے اور جتنے بھی ہمارے جھگڑے ہیں اس سے بآسانی نجات حاصل کرنے کے ایسے مجرب نسخے ہمیں ان حضرات نے دیے ہیں. اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے کیسے واقعات ہیں جو صبر اور تحمل کے اوپر ہیں، اور ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، پھر اس کے بعد جو اس امت کے اکابرین ہیں، سلف صالحین ہیں، ان کے بھی حالات کا مطالعہ کرنا چاہیے تو اس سے بڑی تقویت حاصل ہوتی ہے، دل مضبوط ہوتا ہے، اور ایک انسان کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے کہ ہمیں ان حالات کے اندر کس طرح کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کس طرح تحمل و برداشت کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے واقعات قرآن پاک میں گاہے گاہے ذکر فرمایا ہے تاکہ ہم ان واقعات سے سبق حاصل کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے. آج ہمیں کوئی ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات کہہ دیتا ہے تو ہم کتنے غیظ اور غضب میں آ جاتے ہیں، برداشت کا ہمارے اندر مادہ ہی نہیں ہوتا، اور انتقامی شان ایسے غالب ہو جاتی ہے اور صبر اور عفو اور درگزر کا معاملہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ پہلوان اصل کون ہے. وہ پہلوان وہ شخص نہیں ہے کہ جو دوسرے کو پچھاڑ دے. اس نے الو کہا، آپ نے الو کا پٹھا کہہ دیا. اس نے آپ کو آنکھیں دکھائیں، آپ نے زبان چلا دی. اس نے گھونسا مارا، آپ نے اس کو گھونسا بھی اور لات بھی مار دی، دکھانے کے لیے کہ میں تم سے زیادہ پہلوان ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معیار بتا دیا ہے، طاقتور انسان کون ہے. لیس شدید بسرعہ، انما شدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بلکہ پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے. دیکھیے، جھگڑا چھوڑیے، جنت لیجئے. آج ہم جھگڑا کرنے چاہتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر لڑنا چاہتے ہیں، جھگڑنا چاہتے ہیں، اور اپنا یعنی اپنا ایک مقام دکھانا چاہتے ہیں اور دوسرے کو نیچے کا مقام دکھانا چاہتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. اگر کوئی شخص ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات کہہ دیتا ہے یا ہمیں تانا تشنی دے کرتا ہے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حلم کے ساتھ، حلم، بردباری اور تحمل کے ساتھ رہنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حضرات کے لیے بشارت عطا فرمائی ہے کہ جو شخص باطل پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے کناروں پر ایک گھر تعمیر کیا جائے گا، اور فرمایا کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے بیچ میں مکان تعمیر کیا جائے گا. حق پہ ہیں، لیکن جو شخص دوسرا شخص ہے وہ لڑنا چاہتا ہے، جھگڑنا چاہتا ہے، جانے نہیں چھوڑ رہا، خاموش رہے. ہمیں ثابت نہیں کرنا. آپ نے کہہ دیا ایک بار، حق بات کہہ دی، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، خاموش ہو جائیں، خاموش ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھگڑا چھوڑ دیا اس شخص نے اس نیت سے کہ میں جھگڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ جھگڑیلو آدمی جو ہے نہ اس پہ اللہ کی رحمت برستی ہے اور دوسروں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ختم ہو جاتی ہے. اور جو شخص تحمل کے ساتھ رہتا ہے، بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے، تو لوگوں کو دل میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں ہیں. ایک شخص ہے وہ برا بلا کہہ رہے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, آپ خاموشی سے سن رہے ہیں, اس کا جواب نہیں دے رہے. تھوڑی دیر بعد پھر آپ اس کا جواب دینے لگے, اسے بحث کرنے لگے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہاں یہ رہا گیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے تشریف لے جائیں. دل بے چین ہو گیا, پیچھے دوڑے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں وہاں سے اٹھ کے تشریف لے آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر, جب تک وہ شخص تجھے برا برا کہہ رہا تھا اور تو خاموش سن رہا تھا, تو تمہاری طرف سے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا تھا, وہ جواب دے رہا تھا. لیکن جیسے ہی تو نے جواب دینا شروع کر دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا, لہذا میں اٹھ کے وہاں سے چلا گیا. تو اپنا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ جنت میں بیچ میں ایسے شخص کے لیے مکان تعمیر کیا جائے گا, اور جو اپنے آپ کو خوش اخلاق بنا لے, اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے, اس کے لیے جنت کے اعلیٰ حصے میں مکان تعمیر کیا جائے گا. کتنی بڑی بشارت ہے میرے دوستو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی صفات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں, خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, درگزر کا رویہ اپناؤ اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں کی طرف سے دھیان نہ دیجئے. مفسرین نے اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں یہ روایت حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے کہ غزوہ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا, اور کفار نے بڑی بے دردی سے آپ کے اعضاء کاٹ کر لاش کی بڑی بے حرمتی کی, تو یہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھی نہ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج اور سخت صدمہ ہوا, اور اس وقت کفار کی اس حرکت پر, طبیعت پر غصہ آیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے حمزہ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے, میں ان کے 70 آدمیوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کر کے چھوڑوں گا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی, اور آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے خلق عظیم اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمائے ہیں اس کے شایان شان نہیں یہ معاملہ. آپ کا مقام بہت اعلیٰ اور نہایت بلند ہے, آپ عف اور درگزر اور برداشت سے کام لیجئے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس کا مطلب دریافت فرمایا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کرنے کے بعد یہ مطلب بتلایا کہ آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو شخص آپ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف کر دیں, اور جو آپ کو کچھ نہ دیں آپ اس پر بخشش کریں, اور جو آپ سے قطع تعلق کریں آپ اس سے صلہ رحمی کریں. تو ہمیں کیا حکم ہو رہا ہے؟ ظلم کرنے, جو ظلم کرتا ہمارے اوپر ہم اس کو معاف کر دیں, ہمیں محروم کریں ہم اس کو عطا کریں, جو ہمارے سے تعلق توڑتا ہے ہم کوشش کریں اس سے تعلق جوڑنے کی. تو اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ آپ عفو اور درگزر کی عادت رکھیے. بھائی نصیحت تو کرتے رہیں, نصیحت کرنے سے روکا نہیں جایا گیا. اس پر اگر جاہل الجھیں تو ان کی جہالت جاہلانہ حرکتیں ہوتی ہیں, جاہلوں کی ان کے حرکات سے پریشان نہ ہوئیے, ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. اور اگر کسی وقت ان کی نالائکی یا ان کی حرکتوں پر غصہ آ جائے اور دل چاہے کہ چھیڑ چھاڑ کریں غصہ کریں تو اللہ تعالی کی فوراً پناہ طلب کرنی چاہیے. کبھی ایسا موقع آ جائے غصے کرنے کا بیجا غصہ تو اس وقت اس کمرے سے ہٹ جائیے جس پہ غصہ آ رہا ہے, یا اس سے ہٹ جائیے یا اس شخص کو اپنے سامنے سے ہٹا دیجئے. اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو اس کمرے سے نکل جائیے. وضو کر لیں کھڑے تو بیٹھ جائیے, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیے. یہ ہمیں حدیث پاک میں یہ تعلیم دی گئی ہے. سبحان اللہ, غصے کے وقت کیا علاج کرنا چاہیے؟ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. اور اگر کسی کو کوئی سزا دینی ہو, مثلا بچے نے کوئی ایسی غلطی کر دی ہے, تو اس کو غصے کی حالت میں سزا نہ دیں. جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے, کیونکہ غصے کی حالت میں انسان کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی, زیادتی کر سکتا ہے, ظلم کر سکتا ہے, اور جتنی اس کو سزا دینی چاہیے اس سے حد سے زیادہ سزا دے سکتا ہے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اس حالت میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. بچے پہ غصہ آ گیا کسی اس کی حرکت پر, تو اس وقت بچے کو ہٹا دیجئے یا آپ کسی کام میں لگ جائیے. جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر سوچیں کہ مجھے کیا سزا دینی چاہیے. غصے کی حالت میں بعض لوگوں نے اتنا مارا بچے کو, اتنا مارا کہ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے, بچے کا سانس رک گیا, بچے کی ہڈی ٹوٹ گئی یا خون نکلنے لگا اس کا. بچے جو ہیں وہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہم سے کہ کس طرح ہم نے ان کی تربیت کی. وہ ہمارے رحم و کرم پر ہیں اور ہم لوگ اللہ کے رحم کرم پہ ہیں. جتنا ہم برداشت کرنا چاہتے, جتنا ہم اللہ تعالیٰ کا غضب برداشت کرنا چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ فرمائے, کرم کا معاملہ فرمائے, تو ہمیں بھی دوسروں کی یہ سب چیزیں برداشت کرنی چاہیے. بچے پہ غصہ آ جائے, غصہ ٹھنڈا ہو جائے, پھر سوچیں کہ کتنی سزا دینی ہے اس کو, اس کا قصور کتنا ہے اور کیا سزا دینی چاہیے. غصے کی حالت میں انسان صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا, اس لیے جج جو ہے اس کو بھی غصے کی حالت میں فیصلہ کرنے سے منع کیا گیا ہے. غصے میں انسان کی عقل مغلوب ہو جاتی ہے, غصے سے طبیعت کے اندر یکسوئی نہیں رہتی. اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر غصہ آ جائے, دیکھو غصہ آنا برا نہیں ہے بھائی, غصہ تو آئے گا. جب ایک ایسی حرکت ہوگی جو طبیعت کے خلاف ہوگی تو غصہ تو اس پہ آئے گا. امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو غصے کی چیز پہ غصہ نہ آئے تو وہ تو گدا ہے, گدا انسان نہیں ہے. غصے کی چیز پہ غصہ تو آئے گا, لیکن غصے کا استعمال کیسے کرنا ہے اور کب کرنا ہے ہم نے اور کتنا کرنا ہے, یہ سب چیز سیکھنے کی ہوتی ہے. ابھی غصے کی وجہ سے بات کیا ہوئی؟ چھوٹی سی بات، لیکن غصے کی وجہ سے ایسے تین الفاظ زبان سے نکال دیے، ہمیشہ کے لیے تعلقات ختم میاں بیوی کے، غصے کی وجہ سے. ماں باپ سے ایسی بدتمیزی کر دی غصے کی وجہ سے. نعوذ باللہ، بعض اوقات بندہ ایسے کلمات غصے میں کہہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کفری کلمات کہہ دیتا ہے غصے کی وجہ سے. تو یہ غصہ جو ہے، اس کو قابو میں رکھنا اور اس کو کیسے استعمال کرنا، یہ ایک آلہ ہے، اس کا استعمال کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے. اور یہ طریقہ کہاں سے سیکھا جاتا ہے؟ کتابوں سے نہیں، نہ سوشل میڈیا سے. آدمی یہ سیکھتا ہے کسی سچے اللہ والے کی صحبت میں رہ کر، ان کی باتیں سن کر، اور ان کے ساتھ تعلق قائم کر کر اس کو یہ سب باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ورنہ انسان سمجھتا ہے کہ میرا غصہ برحق ہے، چھوٹی سی بات پر بیوی پہ غصہ کر دیا، بچوں پہ غصہ کر دیا، سمجھا کہ میرا غصہ تو برحق ہے. بھائی، آپ خود کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا غصہ برحق ہے؟ کسی ماہر روحانی ڈاکٹر سے یہ فیصلہ لیا جائے گا کہ مجھے یہ معاملہ گھر میں پیش آیا ہے، بیوی نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، میں نے غصہ کر دیا، کیا میرا غصہ برحق تھا؟ بچے نے یہ حرکت کی، میں نے غصہ کر دیا اس پہ، اور اس کی مار پٹائی بھی کی میں نے، کیا مجھے یہ کرنا چاہیے تھا؟ پڑوسی نے حرکت کی میرے ساتھ، ایسا ویسا ہو گیا، گھر کے معاملات ہیں، گھریلو معاملات ہیں. تو اس کا استعمال کرنے کا طریقہ اللہ والوں سے سیکھا جاتا ہے کہ کیسے مجھے استعمال کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے. چند واقعات میں بتاتا ہوں. ایک تو جنگ احد کا واقعہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ احد کا ذکر فرماتے تو یہ اشارہ فرماتے کہ یہ دن سارے کا سارا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حساب میں ہے. پھر تفصیل بیان فرماتے کہ میدان جنگ سے منہ موڑنے والوں میں سے سب سے پہلے واپس لوٹنے والا میں تھا. تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بڑے زور و شور سے جنگ کر رہا ہے. میں نے اپنے دل میں کہا کہ خدا کرے یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، اس لیے کہ جو ثواب مجھ سے چھوٹتا تھا وہ تو چھوٹ گیا، اب مجھے زیادہ پسند یہ ہے کہ یہ ثواب میری قوم کے کسی آدمی کو ملے. کیونکہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کی قوم میں سے تھے. اور فرماتے ہیں کہ میرے اور مشرکین کے درمیان ایک آدمی تھا جس میں اس کو پہچان نہیں رہا تھا. اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب تھا اور وہ مجھ سے زیادہ تیز چل رہا تھا. اور اچانک میں دیکھتا ہوں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کا اگلا دانت شہید ہو چکا ہے اور آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہے، اور خود کی دو کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں گھس گئی ہیں. آپ نے ہم سے فرمایا کہ اپنے ساتھی طلحہ کی خبر لو، کیونکہ ان کا خون بہت زیادہ نکلا تھا، وہ کمزور ہو چکے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں دیکھ کر ہم لوگ آپ کے اس فرمان کی طرف توجہ نہ کر سکے, کیونکہ بہت پریشان ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, زخمی تھے. اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کڑیاں نکالنے کے لیے آگے بڑھا تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اپنے حق کی قسم دے کر کہا کہ یہ سعادت لینے کے لیے مجھے چھوڑ دو. میں پیچھے ہٹ گیا. انہوں نے ہاتھ سے کڑیاں نکالنا پسند نہ کیا کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی, بلکہ دانتوں سے پکڑ کر ایک کڑی نکالی اور کڑی کے ساتھ ان کا سامنے کا ایک دانت بھی نکل گیا. تو جیسے انہوں نے یہ کیا, پھر میں دوبارہ آگے بڑھا, پھر مجھے انہوں نے واپس کر دیا, کہا کہ یہ سعادت میرے لیے چھوڑ دو. پھر انہوں نے پہلی مرتبہ کی طرح دانتوں سے پکڑ کر کڑی کو نکالا اور اس دفعہ کڑی کے ساتھ ان کا دوسرا دانت بھی نکل گیا. دانتوں کے ٹوٹنے کے باوجود حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں بڑے خوبصورت نظر آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے فارغ ہو کر ہم لوگ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. وہ ایک گڑے میں کھڑے ہوئے تھے اور ان کے جسم پر نیزے اور تلوار اور تیر کے 70 سے زیادہ زخم تھے اور ان کی انگلی بھی کٹ گئی تھی. ایسے ایسی قربانیاں صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دین کی, اسلام کی اشاعت کے لیے کیسی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حضرات کے سینے میں. اللہ تعالی ہمیں سچی محبت عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال و حلم اور برداشت کا واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو مارا اور نہ کسی خادم کو اور نہ کبھی کسی چیز پر اپنا ہاتھ اٹھایا. سچی محبت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. آج ہم کتنی پٹائی کرتے ہیں اپنی بیویوں کی, عورتوں کی, خادموں کی, کیسے کوستے رہتے ہیں, گالیاں دیتے رہتے ہیں ان کو, برتن اٹھا کر پھینک دیتے ہیں, کھانا طبیعت کے موافق نہیں بنتا, برتن اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. نعوذ باللہ, بعض لوگ تو ایسے بدخلق ہوتے ہیں کہ پیٹے اٹھا کر بیوی کی طرف مارتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا ہاتھ مبارک نہیں اٹھایا کسی عورت کے اوپر, الا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے چاہتا ہے جب دشمنوں سے لڑنا ہے تو وہاں تو دکھانا ہے دلیری اپنی. اور فرماتی ہیں لیکن نہ کبھی ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی گئی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکلیف پہنچانے والے سے اس کا انتقام لیا ہو. ہاں, اگر دین کی حرمت کو توڑا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقام لیتے. آج ہم اپنے نفس کے لیے انتقام لیتے ہیں لیکن دین کے لیے انتقام نہیں, دین کے لیے غصے میں نہیں آتے. اپنے نفس کے لیے غصہ کریں گے اولاد پہ, لیکن اولاد جو ہے نماز نہیں پڑھتی, بدتمیزی کرتی ہے, دوست یار ایسے بنائے ہوئے ہیں, کبھی غصہ نہیں, کبھی دل میں کبھی پریشانی بھی نہیں ہوتی ہمیں. اولاد اللہ کی نافرمانی کرتی رہے کوئی تکلیف ہمیں نہیں ہوتی, پڑھائی میں پیچھے رہ جائے کیسے غضبناک ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, بزرگوں سے دعائیں کراتے ہیں, امتحان ہو رہے ہیں میرا بچہ فرسٹ ڈویژن پاس ہو جائے, اچھی نوکری مل جائے, لیکن کبھی ہم نے دعائیں کرائیں کہ ہمارے بچے نمازی بن جائیں, ہمارے بچے اللہ اللہ کے رسول کے سچے دیوانے اور عاشق بن جائیں؟ کبھی ہمارے بچوں کے لیے ہم نے دعا کرائی کہ اللہ کو استقامت عطا فرمائے, دین کے لیے قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو اپنا ولی بنائے؟ ڈاکٹر ہونے کے لیے دعا کراتے ہیں، انجینئر بننے کے لیے دعا کراتے ہیں، نوکری اچھی مل جائے ان کو، لیکن کیوں ہے ہم کیوں نہیں دعائیں کراتے ان کے لیے کہ اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، اللہ والا بنا دے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو چیزوں میں اختیار دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے سب سے آسان اور سہل کو اختیار فرمایا، بشرطیکہ کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو، اور اگر گناہ کا کام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سب سے زیادہ دور رہتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی حدیث پاک میں، اللہم باعد بینی وبین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہ اکبر، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی مشرق اور مغرب میں دوری ہے۔ ہم حضوری کی تلاش میں ہیں، گناہوں کے قریب جانا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی نے دوری مانگی ہے، اور آپ سب سے پہلے گناہوں سے دور ہوتے، دور بھاگتے اللہ کی نافرمانی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاطر کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے اچھے اخلاق عطا فرمائے۔ جینا ہو اللہ کے لیے، مرنا ہو اللہ کے لیے، محبت ہو اللہ کے لیے، نفرت بھی ہو اللہ کے لیے، دینا بھی ہو اللہ کے لیے اور روکنا بھی ہو اللہ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانیاں، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے ہو۔ اگر ہم ایسے بن جائیں تو کیا کہیں بھائی دوستو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے اپنے اوپر ظلم کا کسی سے بدلہ لیا ہو، سوائے اس صورت کے کہ خدا کے فرائض کی بے حرمتی ہوتی۔ جب اللہ کے فرائض کی ذرا سی بھی بے حرمتی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں سب سے زیادہ شدت سے کام لیتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ خود فاش گو تھے نہ تکلف سے فاش گوئی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو۔ سبحان اللہ، سب سے بہتر کون شخص؟ اخلاق میں اچھا۔ آج ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ ہمارے ماں باپ کے ساتھ، ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، ساس بہو کے ساتھ، نند ہے، گھر میں اور بھی رشتے دار ہیں، ہمارے اخلاق کیسے ہیں ان کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے اچھا وہ شخص جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو۔ سبحان اللہ، خوبصورتی کا کوئی معیار نہیں ہے، اللہ کے ہاں چہرے کی خوبصورتی کا کوئی وقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو دل کی خوبصورتی دیکھنی ہے۔ دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیابہ ہو گیا عالم بیابہ ہو گیا۔ دل کو اچھا بنانا ہے، دل اچھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اس دل میں گر کر لیتی ہے۔ آج ہم اپنی ظاہری صورت میں لگے رہتے ہیں کہ وہ اچھی ہو جائے، ہماری چال اچھی ہو، ہمارا حسن، خوبصورتی، ہمارے کپڑے، ہمارے جوتے، یہ سب چیزیں اچھی ہوں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرط دیکھیے دکھاوے کے لیے نہ ہو۔ جب بندے کو اللہ تعالیٰ کو نعمت عطا فرماتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان اللہ تعالی یحب ان یرا اثر نعمت علی عبدی، کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کو نعمت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کا اثر اپنے بندے پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کو آپ کو نعمت دی ہے، اچھے کپڑے دیے ہیں، تو اس نیت سے پہنے کہ میں یہ کپڑے پہنوں گا تو میرا اللہ خوش ہوگا، میں یہ خوشبو لگاؤں گا تو اللہ خوش ہوں گے، یہ جوتے اچھے پہنوں گا اللہ خوش ہوں گے۔ اور اگر یہی کپڑے جوتے اور یہ فیشن سب کر لیا آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے تو یہ غیر اللہ کے لیے ہو گیا, اللہ کے یہاں اس کی کوئی رخت نہیں ہے, اس میں ثواب نہیں گناہ ملے گا. اور اگر آپ نے نیت درست کر لی کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, بیویاں ہیں ہماری, ماں بہن بیٹیاں ہیں, شوہر کو خوش کرنے کے لیے اچھا لباس پہنتی ہیں, میک اپ کرتی ہیں شوہر کو خوش کرنے کے لیے, تو یہ بھی عبادت ہے, یہ بھی اللہ اپنی محبت کے کھاتے میں لکھیں گے, کیونکہ شوہر کا دل خوش کرنا بھی تو عبادت ہے. آج ہم گھر میں کس حالت میں رہتے ہیں, اور جب باہر جانا ہوتا ہے کسی فنکشن میں تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے, گھر میں چڑیل بن کے, اور جب باہر نکلتے ہیں تو لیلا بن کے, لیٹسٹ فیشن کر کے باہر نکلتے ہیں. تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے, عورتیں کہتی ہیں کہ ہم اچھا لباس پہنتی ہیں, اچھا زیور پہنتی ہیں, باہر جاتی ہیں تاکہ اپنے شوہر, ہمارے شوہروں کی عزت بڑھے کہ ان کی بیگم ایسی رہتی ہے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ سب کام کیا جاتا ہے. دکھاوا اتنا خطرناک ہے, گھر میں اچھا لباس پہنے اپنے شوہر کے سامنے, ان کو خوش کرنے کے لیے اچھی خوشبو لگائیں, میک اپ کریں, لیکن ایسا میک اپ نہ ہو کہ نماز کے وقت پانی نہ, یعنی وہ حصہ جو ہے وہ پانی سے تر نہ ہو سکے. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنی بیوی کو خوش کرنا یہ بھی عبادت ہے, بیوی کا دل خوش کرنا یہ بھی عبادت ہے, شوہر کا دل خوش کرنا یہ بھی عبادت ہے. سبحان اللہ, کیسا پیارا دین اسلام ہے ہمارا. آپ نے اچھے کپڑے پہن لیے کہ میرا شوہر خوش ہو جائے گا, آپ کو اس کا اجر ملے گا اللہ کے ہاں. شوہر نے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈال دیا, اللہ تعالیٰ راضی خوش ہو جائیں گے, اس کا اس کو اجر ملے گا. تو ہر شے جو ہے انسان کی نیت درست ہونے سے وہ اس کا دین بن جاتی ہے, جو کام کرے اللہ کے لیے کرے. تو کیسے پیارے اخلاق, ایسے اچھے اخلاق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اچھے اخلاق والا ہے. ایک صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو, آپ نہ فحش گو تھے اور نہ تکلف سے فحش گوئی کرتے تھے, اور نہ آپ بازاروں میں چلا کر بولتے تھے. کیا شان تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے مسافہ کرتے تو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے اس وقت تک نہ کھینچتے جب تک کہ وہ آدمی خود اپنے ہاتھ کو نہ کھینچتا, اور نہ اپنا چہرہ اس کی طرف سے اس وقت تک پھیرتے جب تک کہ وہ خود اپنا چہرہ نہ پھیر لیتا, اور نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا گیا کہ آپ نے کسی پاس, کسی کے یعنی پاس بیٹھنے والے سے آگے اپنے گھٹنے نکالے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب انسانوں سے بڑھ کر حریم الطبع بنایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی قوت برداشت عطا فرمائی تھی. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. مکہ میں مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی و بدزبانی کی انتہا کر دی تھی, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مجنون ہونے کی تہمت لگاتے, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے, کبھی کچھ کبھی کچھ, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد, یعنی اس کے معنی ہے تعریف کیا گیا, لیکن محمد کی بجائے مذمم کہتے تھے, مذمت کیا گیا ہے, نعوذ باللہ. لیکن اللہ اکبر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں نہایت صبر اور تحمل سے کام لیتے تھے اور اپنے احباب سے صرف اس قدر فرماتے تھے کہ تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ قریش کی گالیوں کو مجھ سے کیوں پھیرتا ہے. وہ مذمم کو گالیاں دیتے ہیں اور مذمم پر لعنت بھیجتے ہیں اور میں تو محمد ہوں. سبحان اللہ. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑوں کا صرف ایک ہی جوڑا رہ گیا تھا اور وہ بھی وسیدہ پرانا ہو گیا. پسینہ آتا تو کپڑوں میں جذب ہو کر اس کو اور زیادہ یعنی بوجھل کرتا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی. تو اسی زمانے میں مدینے کے ایک یہودی نے شام سے کپڑا منگوایا. تاجر تھا, کپڑا منگوایا ہوا اس نے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی کپڑے خریدنے کے پیسے نہیں تھے. تو ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ایک جو ہے جوڑا کپڑے کا آپ اس سے قرضے کے طور پہ لے لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے پاس آدمی بھیجا لیکن وہ یہودی بھی اس قدر بدبخت کہ کپڑا دینے کی بجائے بکواس یہ کرنے لگا کہ میں سمجھ گیا اس طرح کپڑا منگوانے کا مطلب کیا ہے, میرا مال یوں ہی ہضم کر جائیں اور قیمت نہ ادا کریں. نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بیہودہ جواب کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی فرمایا. اب آپ سوچیں کس قدر اس نے بکواس کی اور کیسے بیہودہ الفاظ استعمال کیے. اگر ہم ایسی جگہ ہوتے اور ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرتا تو کیسے ہم اس کو جواب دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ وہ خوب جانتا ہے کہ میں سب سے زیادہ احتیاط کرنے والا اور سب سے زیادہ امانت کا ادا کرنے والا ہوں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں فرمائی جو اس کی شان میں گستاخی ہو جائے. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات فرمائی کہ جو اپنی برتری یعنی ظاہر کرنے کے لیے آپ نے جو حقیقت تھی وہ بیان فرما دی. ایک مرتبہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرضہ دیا, پھر بڑی سختی سے اس کی واپسی کا تقاضا کیا. صحابہ نے چاہا کہ اس کے گستاخانہ رویے پر اسے تنبیہ کریں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو, اس لیے کہ حق والے کو کہنے کا حق ہے. حق والے کو کہنے کا حق ہے. سبحان اللہ. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدوی حاضر ہوئے اور کچھ مانگنا چاہا, کچھ امداد کے لیے کچھ مدد کے لیے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ چیز عطا فرمائی اور پھر پوچھا کہ میں نے تمہاری حاجت پوری کر دی, تمہارے اوپر احسان کیا. تو اس بدوی نے جواب دیا کہ نہیں, احسان تو کیا, آپ نے میرے ساتھ معمولی بھلائی بھی نہیں کی. بتائیے آپ نے اس کو کچھ عطا فرمایا لیکن اس کا آگے سے جواب کیا ملا. تو راوی کہتے ہیں کہ اس بدوی کے یہ جواب سن کر مسلمانوں کو غصہ آ گیا اور اس کی طرف اٹھ کر چلے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ سے روک دیا. اکرمہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنے مکان میں تشریف لے گئے اور اس اعرابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر بلایا اور پھر اس سے فرمایا کہ تم ہمارے پاس آئے, ہم سے سوال کیا تھا تو ہم نے تم کو جو ہو سکا دیا لیکن تم نے اس پر جو بھی کہا وہ کہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ اور مال عطا کیا اور پھر اس سے پوچھا کہ کیا میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا؟ تب اس اعرابی نے کہا کہ جی ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدوی سے فرمایا کہ دیکھو، تم ہمارے پاس سوال کرنے کے لیے آئے تھے، ہم نے تم کو مال دیا، پھر اس پر تم نے جو باتیں کہیں بھائی وہ تو کہیں، لیکن ان سے میرے صحابہ کے دلوں میں تمہاری طرف سے برائی پیدا ہو گئی ہے، لہذا اگر تم چاہو تو ان کے سامنے بھی وہی بات کہہ دو جو ابھی میرے سامنے کہی ہے، تاکہ ان کے سینوں میں تمہاری طرف سے غم اور غصے کی جو بات ہے وہ نکل جائے. تو وہ راضی ہو گیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو وہ بدوی صحابی، وہ بدوی جو ہے وہ سب صحابہ کے سامنے آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا یہ ساتھی ہمارے پاس آیا تھا اور اس نے کچھ سوال کیا تھا، ہم نے اس کو کچھ دیا تھا، لیکن اس نے کچھ باتیں کہیں، پھر ہم نے اسے گھر بلا کر کچھ اور دیا، جس پر اس نے کہا کہ اب وہ راضی ہو گیا ہے. پھر وہ اعرابی کی طرف سے متوجہ ہو کر فرمایا کہ کیا یہی بات تھی؟ تو اس اعرابی نے کہا کہ جی ہاں یہی بات تھی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور دیہاتی کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس کی ایک اونٹنی بھتک گئی، اس کے پیچھے لوگ لگ گئے اور وہ زیادہ بھاگنے لگی. اونٹنی والے نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ اس کا پیچھا چھوڑ دو، میں اسے خود پکڑ لوں گا، میں اس کے مزاج اور عادت کو خوب جانتا ہوں، میں نرمی کر کے اسے پکڑ لوں گا. پھر اس کا مالک خود اس کی طرف چلا اور اس کو کسی اونچی جگہ سے پکڑ لیا اور آہستہ آہستہ اس کو واپس لے آیا. وہ آ گئی اور بٹھانے سے بیٹھ گئی اور مالک نے اس پر بوجھ باندھ لیا. پھر اگر میں اس وقت جب اس اعرابی نے باتیں بنائی تھی آزاد چھوڑ دیتا تو تم اس کو قتل کر ڈالتے اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتا. آپ بتائیے، یہ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی کیسی بات فرمائی ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام ہی اخلاقی عظمتوں اور خوبیوں کے مالک تھے. انسانی سیرت اور اخلاق کا کوئی پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانائی اور حکمت سے پوشیدہ نہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی نفسیات سے بھی خوب اچھی طرح واقف تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے فوری مواخذہ نہیں فرمایا. یہی معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدوی کے ساتھ کیا تھا کہ اس کے غلط جواب دینے پر نہ اس کو کچھ کہا اور نہ دوسرے صحابہ کو اجازت دی کہ اس سے کچھ کہا جائے. یہ نرمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھی اختیار فرمائی کہ اس بدوی کے دل میں مزید نفرت نہ پیدا ہو جائے. سختی کرنے سے نفرت بڑھ جاتی ہے اور نرمی کرنے سے دل نرم ہوتے ہیں، محبت بڑھتی ہے. تو پھر آپ نے اتنا کرم فرمایا کہ اس کو اپنے گھر بلایا اور پھر مزید بخشش سے نوازا، یہاں تک کہ وہ راضی ہو گیا. تو اس معاملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک مثال واضح فرما کر واقعہ کا پس منظر بخوبی سمجھا دیا، طرف سے کوئی برائی باقی نہ رہی. سبحان اللہ، کیسے کریمانہ دوستو اخلاق. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حلم کا معاملہ کرنا چاہیے، بردباری ہمارے دلوں میں پیدا ہونی چاہیے، نرمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رقیق القلب، حلیم الطبع، رحیم المزاج بنا دیجیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو نرمی سے محروم وہ ہر بلائی سے محروم. میں یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ, خیر کلہ, ہر بلائی سے محروم جس کے دل میں نرمی نہیں ہے. نرمی بلائی, دین کی بات بھی سنانی ہے کسی کو, سکھانی ہے کسی کو نرمی کے ساتھ, محبت کے ساتھ. سختی نہ کرے اتنی زیادہ کہ بچے دعائیں کرنے لگیں کہ اللہ جلدی ان کو بلا لے اپنے پاس, بہت سخت انسان ہے یہ. نرم دل, نرم زبان, نرم لہجہ اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور ہم سب کو یہ ساری صفات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے قلب کو رقیق القلب بنا دے, ہم سب کو حلیم التبع بنا دے, رحیم المزاج بنا دے. اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.